أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، آج کی مجلس میں سورۃ الجمعہ کے دوسرے رکوع کی تلاوت کی گئی ہے. اس دوسرے رکوع کے اندر تین آیتیں ہیں اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جمعے کی نماز کا، اذان کا، خطبے کا اور خرید فروخت کے چھوڑنے کا حکم دیا ہے. اس سے متعلق احکام ان آیات کے اندر ذکر کیے گئے ہیں اور انہی آیات کی وجہ سے اس پوری سورت کا نام سورۃ الجمعہ رکھا گیا. جو آیات اس وقت تلاوت کی گئی ہیں، ترجمہ ان کا یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور بیچنے کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اور پھر جب نماز پوری کر دی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو. اور یہ لوگ جب تجارت دیکھتے ہیں یا کوئی کھیل کی چیز دیکھتے ہیں تو ادھر متوجہ ہو جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ جاتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے کھیل سے اور تجارت سے، اور اللہ تعالی رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ. ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلی یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف سعی کرو، اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو، اللہ کے ذکر کی کوشش کرو. جب بھی جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے، مراد ہے جمعے کی نماز، کہ جب جمعے کی اذان ہو تو حکم یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. چنانچہ اس بات پر امت کے تمام فقہا اور علماء کا اتفاق ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو آپ صرف وہ کام کر سکتے ہیں جس کا تعلق جمعے کی تیاری سے ہو. چنانچہ آپ غسل کر سکتے ہیں، کپڑے پہن سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں اور مسجد کے اندر جا سکتے ہیں، لیکن ہر وہ کام جو جمعے کی تیاری سے متعلق نہ ہو یا جمعے کی حاضری سے روکنے والا ہو یا اس میں تاخیر کرنے کا ذریعہ بنے، وہ کام ناجائز ہے اور گناہ ہے. چنانچہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو خرید و فروخت ناجائز ہے، جیسے کہ قرآن مجید نے ذکر کیا. اور جب جمعے کی اذان ہو جائے اس کے بعد کسی اور کام میں مشغول ہونا یہ بھی ناجائز ہے. اگر آپ کھانا کھائیں تو یہ کھانا کھانا بھی ناجائز ہے. اگر آپ اور کوئی ایسا کام کریں کہ جو جمعے کی تیاری میں مخل ہو تو وہ جائز نہیں ہے. وہ کھانا کہ جس کے بغیر آپ کو سخت پریشانی کھڑی ہو جائے، بیماری کی وجہ سے ہو یا کسی عذر کی وجہ سے، وہ تو مستثنا ہے. لیکن عام حالات میں یہ تمام چیزیں جو نماز کی تیاری کے خلاف ہیں وہ ناجائز ہیں. یہاں تک لکھا ہے علماء نے کہ اگر کوئی اس وقت میں آدمی گھر میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کرے یا نفلیں پڑھے وہ بھی صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ فسعوا الى ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یعنی خطبے میں پہنچو، اور جتنا جلدی پہنچے گا اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی شروع میں پہنچتے ہیں تو ان کو ایسا ثواب ملتا ہے کہ جیسے انہوں نے اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کیا، پھر اس کے بعد ایسا ثواب ملتا ہے جیسے گائے اللہ کے راستے میں ذبح کی، پھر ایسا ثواب ملتا ہے کہ جیسے انہوں نے بکرا اللہ کے راستے میں ذبح کیا، اور پھر ایسا ثواب ملتا ہے جیسے کوئی مرغی اللہ کے راستے میں ذبح کی. تو حکم یہ ہے کہ جلدی نماز میں پہنچا جائے، خاص طور پر جب اذان ہو جائے تو اذان کے بعد گھر میں بیٹھے رہنا یا اور کاموں میں مشغول ہونا یہ جائز نہیں ہے. اب کون سی اذان؟ کہ جو بھی جمعے کی اذان ہو تو جو جمعے کی پہلی اذان ہے وہ بھی اس میں داخل ہے، اور جو جمعے کی دوسری اذان ہے وہ بھی اس میں داخل ہے. جمعے کی جو دوسری اذان ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں تھی، اور جو جمعے کی پہلی اذان ہے اس کے بارے میں یہ روایات ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کی ابتدا فرمائی، اور پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر اس کو باقاعدہ جاری کر دیا گیا. اور چونکہ اس پر صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا اجماع ہو گیا، تمام صحابہ کا اتفاق ہو گیا، تو اس لیے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اتفاق کی وجہ سے وہ بھی شریعت کا حکم بن گیا. کیونکہ شاید آپ کو معلوم ہو کہ شریعت کے جو احکام ہیں وہ چار چیزوں سے ثابت ہوتے ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس. یہ چار چیزیں ہیں کہ جن سے شریعت کا حکم ثابت ہوتا ہے. پچھلے اتوار کو جب میری حاضری ہوئی تو میں باہر نکلنے لگا تو ایک صاحب نے تو پوچھا کہ بھئی یہ جو آپ نے فرمایا تھا عذاب قبر کا، تو کیا اس کا قرآن مجید میں کوئی ذکر ہے؟ تو میں نے ان کو آیت پڑھ کر سنا جی. تو میں نے کہا کہ آپ حافظ ہیں؟ کہتے نہیں. میں نے کہا یہ آیت آپ کو معلوم ہے؟ کہتے نہیں. تو اول تو معلوم ہی نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ آپ قرآن سے دکھائیں یہ بنیادی طور پر ہی غلط ہے. اس لیے کہ جس طریقے سے قرآن حجت ہے، اسی طرح قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اور قرآن نے کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم لوگ مومن نہیں ہوں گے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ آپ کو فیصلہ کن طاقت دے دیں ان تمام معاملات میں جن کا میں اختلاف ہو. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر جو آپ فیصلہ کر دیں اس فیصلے پر ان کو اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ ہو. وہ یسلیمو تسلیما، اور سر تسلیم خم کر دیں. تو جب تک سر تسلیم خم نہیں کریں گے، قرآن نے کہا کہ تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہوگی. تو قرآن، سنت، اجماع اور قیاس. اجماع بذات خود حجت ہے. اگر تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین مل کر ایک بات پر متفق ہو جائیں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن سے ثابت ہے. وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے. اسی طرح اگر کوئی بات قیاس سے ثابت ہو, لیکن قیاس ایک خاص قسم کا طریقہ ہوتا ہے جس میں مقیس علیہ مقیس اور اس میں وجہ القیاس اور حکم قطع دیا, یہ ساری اس میں باتیں ہوتی ہیں. وہ قیاس سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ بھی شریعت کا حکم ہوتا ہے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل لوگوں میں یہ بات کثرت سے ہے, قرآن میں دکھاؤ. لوگ اکثر کہتے ہیں قرآن میں دکھاؤ, اس کا مطلب ہم حدیث کو نہیں مانتے. مطلب یہ ہو گیا اس کا کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے, ہم صحابہ کے اجماع کو نہیں مانتے اور قیاس کو نہیں مانتے. حالانکہ جس طریقے سے قرآن حجت ہے, اس طرح قرآن نے ہمیں یہ بات بتلائی کہ حدیث بھی حجت ہے, اور اسی طرح قرآن نے ہمیں یہ بات بتلائی کہ اجماع بھی حجت ہے. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اجماع کی دلیل ہے. اس طرح قیاس, فاعتبروا يا اولي الابصار الرحمن فاسال به خبيرا فلعلمه الذين يستنبطونه منهم, وغیرہ وغیرہ. بہت ساری آیات ہیں جو قیاس کی دلیل ہیں. اس لیے جس طرح قرآن حجت ہے, سنت حجت ہے, اسی طرح اجماع بھی حجت ہے. اسی طرح اجماع بھی حجت ہے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جمعے کی کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ دو اذانیں اور ایک اقامت. بعض اوقات کتابوں میں لکھا ہوتا ہے تین اذانیں, تو مراد یہ کہ دو اذانیں ہوتی ہیں, ایک اقامت ہوتی ہے. تو یہ جو پہلی اذان ہے, یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجماع سے ثابت ہوئی ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجماع سے ثابت ہوئی. اور ایسا اجماع کہ صحابہ کا اجماع, پھر تابعین کا اجماع, پھر تبع تابعین کا اجماع, اور 1426 سال ہو گئے ہیں مسلسل ساری امت کا اتفاق. چنانچہ آپ دنیا میں کہیں چلے جاؤ, جمعے کی کتنی اذانیں ملیں گی؟ دو ملیں گی. اور ساری امت متفق ہے. ایک آدمی گلشن اقبال میں کھڑے ہوتے گا, میں نہیں مانتا. ارے سارے صحابہ نے مانی, تابعین نے مانی, تبع تابعین نے مانی, اور فلاں ساری امت مانتی چلی آ رہی ہے. اب تو چونکہ ملیا کا کوئی آدمی کھڑے ہو کے کہے کہ میں نہیں مانتا, تو تیرے ماننے نہ ماننے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس طرح قرآن حجت ہے اور حدیث حجت ہے, اسی طریقے سے اجماع بھی حجت ہے اور اسی طریقے سے قیاس بھی حجت ہے. تو یہ جو جمعے کی پہلی اذان ہے, یہ اجماع سے ثابت ہے. صحابہ کا اجماع رضی اللہ عنہ اجمعین, تابعین کا اجماع رحمہم اللہ, تبع تابعین کا اجماع, اور ائمہ اربعہ کا اجماع, تمام فقہا کا اجماع, تمام علماء کا اجماع, امت کا اجماع. چنانچہ پوری دنیا میں جمعے کی کتنی اذانیں ہیں؟ تو اجماع ہے امت کا. اجماع میں بڑی طاقت ہوتی ہے. ساری امت مل کر گمراہ ہو جائے, ہو نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لن تجتمع امتی علی الضلالہ, میری امت گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہوتی. میری امت گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہوتی. یہ تو ہو سکتا ہے کہ امت میں عملی خرابیاں ہو جائیں. یہ تو ہو سکتا ہے کہ امت کے اندر عملی خرابیاں زیادہ ہو جائیں, لیکن ساری امت مل کر گمراہ ہو جائے, نعوذ باللہ من ذالک, ہو نہیں سکتا. کیونکہ یہ امت محمدیہ ہے. کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو. احجت للناس, جن کو انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو. تو یہ ساری امت, اس امت کے صحابہ, اس امت کے تابعین, تبع تابعین, علماء, فقہا, یہ مل کر کسی غلط بات پر جمع ہو جائے؟ ممکن نہیں. اس لیے اگر تمام صحابہ, تمام تابعین, تمام علماء, تمام کو کہا ایک بات پر متفق ہوں, تو پھر گردن جھکا لینی ضروری ہے. اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ ایک چیز ایسی ہے جس کے بارے میں وحی نہیں آئی ہے جی, لیکن امت کے 99% علماء اس کے قائل ہیں. ایک مثال دیتا ہوں ہے جی, اور امت کا صرف 0.001% جو ہے وہ فیصد, کبھی 0.1, وہ اس کا قائل نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اکثریت ہے, تو وہاں غلطی کا امکان صرف 1% ہے, اور جہاں 1% ہے وہاں غلطی کا امکان 99% ہے. خود رسی بات ہے. کیونکہ امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام رازی, امام غزالی, اور صحابہ تابعین, تبع تابعین, اور ساری امت کے فقہا اور علماء غلطی پر جمع ہو جائے, اور ایک آدمی صحیح ہو, تو یہ ممکن ہے؟
جبکہ یہ دین کوئی نظریاتی دین نہیں ہے بلکہ یہ دین پریکٹیکلی دین ہے، یہ دین عملی دین ہے، اس پر عمل ہوتا چلا آ رہا ہے. تمام صحابہ نے اس پر عمل کیا، تمام تابعین نے عمل کیا، تمام تبع تابعین نے عمل کیا. آسٹریلیا میں عمل ہو رہا ہے، مشرق میں عمل ہو رہا ہے، مغرب میں عمل ہو رہا ہے، ایشیا میں ہو رہا ہے، افریقہ میں ہو رہا ہے. جہاں آپ چلے جائیں مجمعے کی 2000 ملیں گے آپ کو. اتنا بڑا اجماع امت ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ علماء میں بڑا اختلاف، بالکل غلط ہے. علماء میں تو زبردست قسم کا اتفاق، اور ایسا اتفاق ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری اس دین کو ایسا محفوظ رکھا ہے، ایسا محفوظ رکھا ہے کہ ہلا نہیں ہلتا. لوگ بہت کوشش کرتے ہیں اس کو ہلانے کی، اور لوگ اختلافات کو ہوا دینے کی بہت کوشش کرتے ہیں. علماء میں بڑا اختلاف، لیکن یہ دین ایسا مضبوط ہے الحمدللہ، اور ایسا متفق علیہ ہے کہ سارے علماء اس پر جمع ہیں. اس لیے ایک دو آدمیوں کی چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوتا. تو جتنی یہ دین کی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری متفق علیہ ہے. تو اکثر لوگ کہتے ہیں، پہلے بھی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی ہم کس کی بات مانیں. تو میں اکثر ان کو یہ کہتا ہوں کہ وہ بات مانو جس پر تمام علماء کو کہا متفق ہو. وہ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب؟ میں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں. پھر میں بتاتا ہوں کہ نماز کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 2 رکعتیں ہیں. فجر کی 2 رکعتیں ہیں. کب پڑھی جاتی ہیں؟ سورج نکلنے سے پہلے. ساری امت متفق ہے تو کس کا اختلاف ہے بتاؤ. زہر کی 4 رکعتیں ہیں، ساری امت متفق ہے. عصر کی 4 رکعتیں ہیں، ساری امت متفق ہے. مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، ساری امت متفق ہے. عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، ساری امت متفق ہے. بتاؤ کون سا اختلاف ہے. زکات کتنے؟ 2.5%. ساری امت متفق ہے. روزے کتنے؟ 29 ہوتے ہیں یا 30 ہوتے ہیں؟ ساری امت متفق ہے. حج کہاں ہوتا ہے؟ پیرس میں ہوتا ہے یا مکہ مکرمہ میں اور مینا عرفات میں ہوتا ہے؟ ساری امت متفق ہے کہ مینا عرفات میں ہوتا ہے. ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ ساری امت متفق ہے کہ کرنا چاہیے. پڑوسیوں کے ساتھ بس سلوک ہی کرنی چاہیے؟ ساری امت متفق ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے. جھوٹ جھوٹ رشوت دھوکہ یہ حرام ہے یا نہیں؟ ساری امت متفق ہے. دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، فلاں ہو، ساری امت متفق ہے کہ رشوت حرام ہے. پھر کیوں رشوت لیتے ہو؟ رشوت میں تو کوئی اختلاف نہیں امت کا، پھر کیوں رشوت لیتے ہو؟ کچھ بھی نہیں، ایسی باتیں ہیں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دین کے جتنے موٹے موٹے احکام 80% بلکہ 85% وہ سارے کے سارے متفق ہیں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دین کوئی نظریاتی دین نہیں ہے کہ میں اس کتاب کی شکل میں کہیں رکھا ہوا تھا اور لوگوں نے آج نکال دیا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کیوں کہیں الماری میں رکھا ہوا ہے، آج نکال کے ہم پڑھنا شروع کریں گے تو نئی نئی بات ہے اس میں سے بیان. ارے بھائی، یہ قرآن جو ہے یہ کتاب کہیں الماری میں بند نہیں تھا، بلکہ یہ 1426 سال سے پوری امت میں پھیلا ہوا ہے. اور صرف پھیلا گیا نہیں، پوری امت اس پر عمل کرتی چلی آ رہی ہے. ایک آدمی جس کو کبھی عمل کی توفیق نہیں ہوئی تھی، وہ جناب 60 سال میں اس کو توفیق ہوئی، اب اسے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اب نئے نئے معنی قرآن کے بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ 60 سال میں تو عمل کیا نہیں، نہ امت کا پتا کہ امت کیا عمل کرتی چلی آ رہی تھی. اب سوفے میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے اور جو دل میں آ رہا ہے کہ جی مولوی تو غلط کہتے ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. کیا مطلب؟ کہ 1426 سال سے جو امت کہہ رہی تھی وہ غلط، آسٹریلیا میں جو عمل ہوتا رہا وہ غلط، ایشیا میں جو ہوتا رہا، افریقہ میں ہوتا رہا وہ غلط، اور یہ جو اپنا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے سوفے پہ بیٹھ کے دین کے بعد بیان کرے گی، کیسے ممکن ہے؟ کیا تمام صحابہ غلطی پر جمع ہو سکتے ہیں؟ کیا تمام تعلیم تب تعلیم ساری امت غلطی پر جمع ہو جائے اور ایک جو نیا آدمی ہے وہ اس کی بات صحیح ہو جائے؟ کیسے ممکن ہے یہ؟ کہ قرآن کوئی نظریاتی دین نہیں ہے، پریکٹیکلی عمل ہے، امت اس پر عمل کرتی چلی آ رہی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دین دیا ہے، یہ بڑا طاقتور دین ہے، مضبوط دین ہے، اس کی بنیادیں بڑی گہری ہیں اور مضبوط ہیں. اور ان بنیادوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون دیا ہے، صحابہ نے اپنا خون دیا ہے، تعظیم تبع تعظیم نے اپنا خون دیا ہے، امت کے علماء اور فقہاء نے اپنی جانیں اس پر لگائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. چنانچہ لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں دین کو ہلانے کی، دین ہلا نہیں ہلتا الحمدللہ. چنانچہ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ مسئلہ جو نہ قرآن سے ثابت تھا نہ سنت سے ثابت تھا، مگر صحابہ کا جب اجماع ہوا کہ جی جمعہ کی اذان ایک نہیں ہے بلکہ جمعہ کی اذان اب 2 ہے، تو ساری امت متفق ہو گئی. اور جب ساری امت متفق ہو گئی تو اس دن سے لے کر آج تک پوری دنیا میں جمعہ کی 2 اذانیں ہوتی ہیں. یہ اجماع کی طاقت. تو اگر دوسری اذان ہو اس کا بھی یہی حکم ہے اور پہلی اذان ہو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ جب پہلی اذان ہو جائے اس کے بعد صرف وہ کام کرنا جائے گے جو جمعے کی تیاری کے لیے مددگار ہو، اور جو جمعے کی تیاری میں مخل ہو وہ آپ کے لیے جائز نہیں. کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان والے، جب جمعے کے دن کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف سعی کرو، اللہ کے ذکر کی طرف کوشش کرو، وغیر البیع اور خرید و فروخت چھوڑ. البتہ اسی سے علماء نے یہ بات فرمائی کہ چونکہ جمعے کی پہلی اذان کے بعد سارے کام ناجائز ہو جاتے ہیں مردوں کے لیے، ان مردوں کے لیے جن کو مسجد میں آنا ہے، جو تجویز یہ لگا دی کہ اگر کوئی بچہ ہے نابالغ ہے اس پر جمعہ فرض نہیں، وہ مستثنا ہے، عورت مستثنا ہے، بوڑھا جو ہسپتال میں ہے یا مسجد نہیں آ سکتا وہ بھی مستثنا ہے. لیکن وہ آدمی جس کو مسجد میں حاضر ہونا ضروری ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ صرف جمعے کی تیاری کرے گا، اس کے علاوہ کوئی کام اس کے لیے جائز نہیں. جیسے بھی میں نے عرض کیا کہ آپ گھر میں بیٹھ کے تلاوت کریں، یہ بھی جائز نہیں. اذان ہو گئی اب آپ کو مسجد میں آنا چاہیے، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. آپ اپنی بے دل کی مسجد بنا کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، اس کی اجازت نہیں ہے. آپ مسلمانوں کے ساتھ آ کر بیٹھو، آپ بھی مسلمان ہو، آپ دوسرے بھائی بھی مسلمان ہے، مسلمانوں کے ساتھ آ کے بیٹھو، مسجد میں سب کے ساتھ بیٹھو، یہ ہے قرآن کا حکم. جب یہ بات ہے تو علماء نے فرمایا کہ پھر پہلی اذان جو ہے وہ زیادہ جلدی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اگر فرض کیجئے کہ پہلی اذان آپ نے دے دی 12:30 بجے، 12:35 پہ وقت ہوا آج کل کے حساب سے، اور 12:36 پہ آپ نے اذان دے دی پہلی، اب اس کے بعد جمعہ آپ کر لیں 2:30 بجے، تو 12:30 سے لے کر 2:30 بجے تک کے جو 2 گھنٹے ہیں اس میں اس آدمی کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی، اس آدمی کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی. اگر وہ مسجد میں آتا ہے تو ہو سکتا ہے بیچارہ 2 گھنٹے تک نہ بیٹھ سکے، اس کے اوپر بوجھ پڑے، اور اگر گھر میں بیٹھا رہتا ہے تو جائز نہیں ہے، تو اس کے حکم ہے کہ مسجد میں آؤ اور خطبے میں سے پہلے پہنچو. اس لیے علماء نے فرمایا کہ جمعے کی جو پہلی اذان ہے وہ جلدی نہیں دینی چاہیے، بلکہ اس کے اندر تاخیر کرنی چاہیے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری اس مسجد میں بھی اور کئی مساجد میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے تقریر ہوتی ہے، اردو کی تقریر ہوتی ہے، جب تقریر ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر پہلی اذان دی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد دوسری اذان تھوڑی دیر کے بعد دی جاتی ہے. یہ صرف اس لیے تاکہ عام لوگوں کو گناہگار ہونے سے بچایا جائے، تاکہ عام مسلمانوں کو گناہگار نہ کیا جائے. کیونکہ اگر پہلی اذان ہو جائے گی تو باہر جو مسواک بیچ رہا ہے اس کے لیے مسواک بیچنا بھی جائز نہیں ہوگا، جو عطر بیچ رہا ہے اس کے لیے عطر بیچنا بھی جائز نہیں ہوگا. حکم یہ ہوگا کہ میں عطر لپیٹوں، مسواک لپیٹوں، مسجد میں آؤں. اس لیے علماء نے فرمایا کہ جو پہلی اذان ہے اس کو اس میں اور جمعے کی نماز میں زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 20 منٹ، آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہونا چاہیے تاکہ لوگ گنہگار نہ ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے یعنی جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور بیچنے کو چھوڑو، وذروا البیع، اور بیچنے کو چھوڑو. قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ بیچنے کو چھوڑو. تو حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دوسرے مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو خرید اور فروخت، فروخت اور خرید میں سے فروخت کو منع کیا، تو خرید خود بخود منع ہو گئی، کیونکہ مسواک تو اس وقت خریدے گا جب مسواک بیچنے والا ہوگا، ادھر تو اس وقت خریدے گا جب ادھر بیچنے والا ہوگا، اور جنرل اسٹور پہ جا کے چیز تو اس وقت خریدے گا جب وہ بیچ رہا ہوگا، لیکن اگر وہی تالا لگا دے تو بیچنے والا کا خریدنے والا کہاں سے خریدے گا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاجروں کو کہا کہ تم بیچنے کو چھوڑو، تم بیچنے کو چھوڑو. اور ویسے بھی بیچنے والے تھوڑے ہوتے ہیں اور خریدنے والے زیادہ ہوتے ہیں، قدرتی بات ہے. دکاندار بیچنے والا ایک ہوگا، خریدنے والے زیادہ ہوں گے، مسواک بیچنے والا ایک ہوگا، خریدنے والے زیادہ ہوں گے. تو جو تھوڑے ہیں ان کو قرآن حکیم نے حکم دیا کہ تم بیچنا چھوڑو، کیونکہ تم جب بیچنا چھوڑ دو گے تو خریدنے والوں کے لیے خریدنا ممکن نہیں رہے گا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا آسان.
لیکن اس بات کا سب کا اتفاق ہے کہ جس طرح بیچنا نہ جائز ہے اسی طریقے سے خریدنا بھی نہ جائز. تو جو کچھ ہم نے اور آپ کو خریداری کرنی ہے وہ جمعے کی اذان سے پہلے کر لینی چاہیے. یہ مسئلہ ایسا ہے جس میں بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے, اور خاص طور پر بعض علاقوں میں کہ جہاں جمعے کی اذان کافی پہلے دے دیتے ہیں اور جمعہ کافی دیر سے ہوتا ہے, تو بیچ میں دکانیں کھلی رہتی ہیں اور جناب ٹھیلے والے ہوتے ہیں, لوگ ان سے خریدتے رہتے ہیں, تو یہ طریقہ جائز ہے, غیر مکروہ ہے, یعنی اس کے اندر کراہت آئے گی. اس لیے اس بات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ آپ نے دہی خریدنی ہے اور مسواک خریدنی ہے, عطر خرید, اور جمعے کی پہلی اذان سے پہلے پہلے آپ خرید کا فارغ ہو جائے, کیونکہ اذان کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وزر البیع, فروخت کو چھوڑو, یعنی خرید و فروخت کو چھوڑ دو. اور آگے فرمایا ذالکم خیر لکم ان کم تم تعلمون, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. کیا مطلب؟ کہ ساری باتیں شاید تمہارے علم میں نہیں ہوں گی, ساری باتیں تم سمجھ نہیں سکتے, لیکن ہم جو حکم دے رہے ہیں یہی تمہارے لیے بہتر ہے, ان کم تم تعلمون, اگر تم جانو. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جمعے کی اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے. اب یہ وہ بات ہے کہ جو احادیث میں بھی آئی ہے اور سارے مسلمانوں کو معلوم ہے کہ جو یہودی ہیں وہ ہفتے کے دن کو مبارک سمجھتے ہیں, اور جو عیسائی ہیں وہ اتوار کے دن کو مبارک سمجھتے ہیں, اور مسلمان جو ہیں وہ جمعے کے دن کو. اور تفاسیر میں احادیث میں اس کی وجہ بھی ذکر کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو مبہم رکھا تھا, مجمل رکھا تھا, امتوں پر چھوڑ دیا تھا. تو قرآن حکیم کی آیات اور تورات اور انجیل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی جو تخلیق فرمائی ہے وہ چھ دن میں فرمائی ہے. قرآن سے سورۃ المؤمن میں 24ویں پارے میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان, یہ زمین, یہ ساری کی ساری چیزیں چھ دن میں پیدا فرمائی ہیں. اور اسی سے علماء نے ایک اور مسئلہ بھی نکالا, وہ یہ ہے کہ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کام کے اندر تدریج بڑھی جائے. اللہ تعالیٰ تو ایک لمحے میں بھی پیدا فرما سکتے ہیں, چنانچہ کون ہے کون, اللہ تعالیٰ کون فرماتے ہیں وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تدریج اختیار فرمائی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے, الحمد للہ رب العالمین, رب کے معنی پالنے والا, پالنے والے کا تو آہستہ آہستہ آپ سے لاتے رہے, بچے کو پالتے رہے پالتے رہے, 23 سال کے اندر ہٹا کٹا جوان ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو منٹ میں اس کو جوان کر دیتے, لیکن اللہ تعالیٰ رب ہے, پالتے ہیں چیز کو, آہستہ آہستہ کمال تک پہنچاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا 6 دن میں. قرآن نازل ہوا کتنے عرصے میں؟ 23 سال میں. وہی شروع ہوئی تو وہی جا کر ختم ہوئی, 23 سال میں قرآن نازل ہوا. اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ نیک بننا چاہو تو آہستہ آہستہ بنو, ایک دم کوشش کرو کہ کام خراب ہو جائے, اول تو بن نہیں سکتے ایک دم, کیونکہ اندر بڑی خرابیاں ہوتی ہیں انسان کی, اندر بہت خرابیاں چھپی بھی ہوتی ہیں, اس کو آہستہ آہستہ نکالنا پڑتا ہے, اس میں ایک وقت لگتا ہے. تو جو ترتیب ہوتی ہے, تدریج ہوتی ہے, اور جو کام ترتیب سے اور تدریج سے آرام آرام سے کیا جاتا ہے اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور وہ پائیدار بھی ہوتا ہے, اور جو کام جلدی سے کیا جاتا ہے تو وہ اچھا نہیں ہوتا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجلۃ من الشیطان, جلدی کا کام شیطان کا. اردو کی مثل مشہور ہے اور یہ مسئلہ آئی حدیث سے, العجلۃ من الشیطان, جلدی کا کام شیطان کا. ہمارے شیخ کے حضرت حاجی محمد شریف صاحب کا قدس اللہ سرہ اور ان کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں, اکثر مجھے خط میں لکھتے تھے کہ آہستہ آہستہ چلیں, جلدی نہ کریں. جانتے تھے کہ اس کے مزاج کے اندر جلدی ہے, تو فرماتے تھے کہ آہستہ آہستہ چلیں, جلدی نہ کریں. کیا مطلب؟ کہ یہ دین کا راستہ ہے, اس دین کے راستے میں آہستہ آہستہ چلنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ تیز دوڑیں گے جلدی تھک جائیں گے,
چنانچہ جو لوگ دین کے راستے میں بہت تیز دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اکثر تھک جاتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، فساد برپا ہوتا ہے، رشتے داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، ایک اصول سے کھڑی ہو جاتی ہے تو جلدی کی وجہ سے. لیکن اگر آپ کام کو آہستہ آہستہ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے تو سانپ بھی مر جاتا ہے اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹتی، ورنہ لاٹھی ٹوٹ جاتی ہے سانپ مرتا نہیں. اس لیے دین کے اندر بھی تدریج چاہیے، ترتیب چاہیے، آہستہ آہستہ دین کو لینا چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھو بات کہیں سے کچھ نہیں کر دی، بات یہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کیے چھ دن. اب کس طرح پیدا فرمایا؟ تو احادیث سے اور دوسری کتابوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اتوار کے دن سے ابتدا ہوئی اور جمعے کے دن آ کر تکمیل ہوئی، اور جمعے کے دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا جو تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، تمام مخلوقات میں بنو آدم سب سے افضل ہے. اور ہفتے کا دن جو تھا وہ، تو یہودیوں نے یہ کہا کہ ہفتے کا دن آرام کا دن ہے، یہودیوں نے کہا کہ ہفتے کا دن آرام کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اور یہ ساری چیزیں چھ دن میں پیدا کی، اتوار سے لے کر جمعے تک پیدا فرمائے. تو جب جمعے تک فارغ ہو گئے ہفتے کو آرام فرمایا، یہ انہوں نے اپنی طرف سے بڑھا دیا، یہودیوں نے اپنی طرف سے بڑھایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کو آرام فرمایا اس لیے ہم ہفتے کے دن کو عبادت کے لیے منتخب کرتے ہیں. عیسائیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تخلیقات کی ابتدا فرمائی مخلوقات کی وہ اتوار کے دن سے فرمائی تھی، اس لیے ہم اتوار کے دن کو عبادت کے لیے متعین کرتے ہیں. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جمعے کا دن ہے، یہ وہ دن ہے کہ جس میں تمام مخلوقات کی تکمیل اور انتہا ہوئی، تمام مخلوقات اپنے کمال تک پہنچ گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جمعے کے دن پیدا کیا. اس لیے مسلمانوں نے جمعہ کا دن منتخب کیا. اور یہ جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے انتخاب ہو گیا، یعنی مسلمانوں نے خود منتخب کیا. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ اور حضرت مصعب ابن عمیر، حضرت اسعد ابن زرارہ یہ مدینہ کے رہنے والے تھے اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ یہ مہاجر تھے، اور مکہ مکرمہ سے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ تم جا کر مدینہ میں قرآن لوگوں کو سکھاؤ. چنانچہ یہ مصعب ابن عمیر مدینہ آئے، قرآن سکھایا، تو اسعد ابن زرارہ اور مصعب ابن عمیر نے کہا کہ کوئی دن ہماری اجتماع کا ہونا چاہیے جس میں سب مسلمان جمع ہوں. کون سا دن ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا بھائی ہفتے کا دن تو یہودیوں کا ہے، اتوار کا دن جو ہے وہ عیسائیوں کا ہے، تو ہم جمعے کا دن منتخب کرتے ہیں. چنانچہ حضرت مصعب ابن عمیر، اسعد ابن زرارہ اور جو مدینہ منورہ میں صحابہ تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے یہ دن منتخب کیا جمعے کا. وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صحیح بات کی توفیق عطا فرمائی، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے مسجد بنو عامر ابن عوف میں سب سے پہلے جمعہ قائم فرمایا. مسجد نبوی بھی اس وقت تک بنی نہیں تھی، لیکن بنو عامر ابن عوف کی ایک مسجد تھی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جمعہ قائم فرمایا. تو یہ جمعہ کا دن جو ہے یہ مبارک دن ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ جمعہ کے دن کے اندر ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتے ہیں. اب یہ کہ وہ وقت کون سا ہے، وہ لمحہ کون سا ہے، تو اس میں دو روایتیں زیادہ آتی ہیں. اور یہ وقت ایسے ہی مبہم رکھا گیا جیسے لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے، لیکن ہو سکتا ہے 21ویں شب میں، ہو سکتا ہے 23ویں میں، ہو سکتا ہے 25ویں میں، ہو سکتا ہے 27ویں. اسی طرح جمعے کے دن جو مقبولیت کی گھڑی ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، اس کے بارے میں دو روایتیں زیادہ ہیں. ایک تو ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک، جمعے کے دن عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے اس میں یہ امکان ہے کہ وہ جو قبولیت کی گھڑی ہے وہ اس میں آتی ہے. اور دوسرا جو روایات سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت میں امام آ کر منبر پہ بیٹھتا ہے اس وقت سے لے کر نماز کے اختتام تک کا جو وقت ہے وہ وقت قبولیت کا ہے. چنانچہ اس وقت میں دونوں اوقات میں علماء نے فرمایا کہ آدمی کو دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اور دل دل میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنی چاہیے، کیونکہ خطبے کے دوران زبان سے تو کر نہیں سکتا، لیکن دل دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. تو جمعے کے دن یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ایک اس وقت جب امام منبر پہ آ کے بیٹھ جائے اور نماز کے ختم ہونے تک، تو جتنا وقت ہے یہ قبولیت کا ہے. اور دوسرا جمعے کے دن عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت یہ قبولیت کا وقت ہے. تو ان دونوں میں وہ لمحہ آتا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما دے. تو فرما کہ اے ایمان والوں, جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور بیچنے کو چھوڑو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے. اور اسی سے یہ مسئلہ بھی نکل آیا کہ جب اذان ہو جائے اس کے بعد تو سارے بازار بند رہنا شرام ضروری ہے, اس وقت میں بازار کا کھلا رکھنا یہ جائز نہیں. پھر آگے فرمایا کہ فإذا قضیت الصلاۃ, پھر جب نماز ختم کر دی جائے, فانتشروا فی الارض, اور زمین میں پھیل جاؤ, وابتغوا من فضل اللہ, اور اللہ کا فضل تلاش کرو, یعنی رزق حلال تلاش کرو, واذکروا اللہ کثیرا, لیکن اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے رہو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. جب نماز ختم کر دی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ, اللہ کا فضل تلاش کرو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی. اب یہ جو قرآن نے کہا کہ جب نماز ختم کر دی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ, تو کیا مطلب؟ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک بار میں ارشاد فرمایا, اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بلا وجہ اجتماع نہیں ہونا چاہیے. کسی وجہ سے آپ لوگ جمع ہو تو ٹھیک ہے, لیکن بلا وجہ جمع ہو کے بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے, اس سے فساد بھی پھیلتا ہے. چنانچہ قرآن نے جب یہ کہا کہ جب نماز ختم ہو جائے فانتشروا فی الارض, تو زمین میں پھیل جاؤ, اشارہ اس بات کی طرف کہ جمعے کے ختم ہونے کے بعد اب اگر آپ مسجد میں بیٹھے رہو گے تو ایک تو مسجد میں الٹی سیدھی باتیں کرو گے, پھر ایک کچھ کہے گا دوسرا اس کا جواب دے گا, ناراضگیاں ہوں گی, جھگڑے ہوں گے, سیاسی ہنگامے ہوں گے, ایک مصیبت کھڑی ہوگی. تو قرآن نے فرمایا کہ جب نماز ختم ہو جائے فانتشروا فی الارض, تو زمین میں پھیل جاؤ. تو حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے یہ مسئلہ نکالا کہ بلا وجہ لوگوں کا اجتماع یہ مناسب نہیں ہے. آگے فرمایا وقت من فضل اللہ, اور اللہ کا فضل تلاش کرو. سارے مفسر اور محدث متفق ہیں اس بات پر کہ اللہ کے فضل سے مراد رزق حلال, اللہ کا فضل تلاش کرو. معلوم ہوا کہ رزق حلال اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اور اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. کوشش کرنی چاہیے رزق حلال کے لیے, اور کبھی بھی ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنا نہیں چاہیے, لوگوں سے مانگنا نہیں چاہیے. وہ لوگوں میں ایک بات مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس طریقے سے رزق دے جیسا کہ پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ صبح کو نکلتے ہیں تو ان کا پیٹ خالی ہوتا ہے, اور شام کو واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. حدیث سنی ہوگی آپ نے, تو اس میں یہ آ رہا ہے کہ اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس طریقے سے رزق دے جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ وہ صبح کو نکلتے ہیں خالی اور شام کو آتے ہیں پیٹ بھرا ہوا. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توکل کا مطلب یہ کہ بیٹھ جاؤ, حالانکہ اس حدیث میں خود آتا ہے کہ وہ پرندے نکلتے ہیں صبح کو تو ان کا پیٹ خالی ہوتا ہے, اور شام کو واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. معلوم ہے پرندوں کو بھی نکلنا پڑتا ہے, پرندوں کو بھی نکلنا پڑتا ہے. تو آپ گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہیں اور یہ سمجھیں کہ آسمان پھٹے گی, ایک فرشتہ آئے گا اور وہ میرے جانماز کے نیچے 10,000 روپے رکھ جائے گا, تو ہو تو سکتا ہے یہ, مگر یہ خیال رکھتے محال رکھتے جنو ایسا کبھی ہوتا ہے اتفاق سے, لیکن عام طور سے ایسا نہیں ہوتا. آدمی کو نکلنا پڑتا ہے جس کے حلال کی کوشش کی. آج کل لوگوں نے تبکل کا یہ مطلب سمجھ لیا ہے کہ ہاتھ پہ بھرے ہاتھ بیٹھ جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو باہر نہ نکلو. حالانکہ بالکل غلط, یہ قرآن و سنت کے خلاف. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو سخت سردی کا زمانہ تھا اور گھر میں فقر و فاقہ تھا, تو باہر نکلے اور فرمایا حالت یہ تھی کہ سردی اتنی شدید تھی کہ میرے لیے کھڑا ہونا مشکل تھا, تو میں نے ایک کھال لی, اس کو کانٹوں سے جوڑا اور اس کو لپیٹ کے میں باہر نکلا اور تلاش کیا کہ بھائی اس کے علاج مجھے کہیں سے ملے. تو ایک یہودی کے باغ پہ سے میرا گزر ہوا, تو یہودی اپنے باغ میں پانی لگا رہا تھا. اس نے جب مجھے دیکھا تو کہا کہ اے نوجوان کیا تم پانی لگاؤ گے؟ کہا لگاؤں گا. کہا کہ میں تمہیں ہر ڈول کے بدلے میں ایک کھجور دوں گا. یہودی تھا, اس نے کہا ہر ڈول کے بدلے میں ایک کھجور. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا ٹھیک. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ڈول نکالا, وہ بھی یہودی تھا, یہودی جیسے ہوتے ہیں, اس نے ایک کھجور دے دی. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسرا ڈول نکالا, اس نے دوسری کھجور دے دی. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میری مٹھی کھجوروں سے بھر گئی میں نے کہا بس بس میں وہ کام نہیں کرتا, آج تو گزارا ہو. یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا طریقہ تھا. آپ کو معلوم ہے کہ عبدالرحمن ابن عوف جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو جن سے ان کی بھائی چارگی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ آدھا گھر آپ لے لو اور میری دو بیویاں ہیں, میں ایک کو طلاق دیتا ہوں, اس سے تم شادی کر لو. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں اور مال میں برکت دے, بلو نی آل السوق, تم مجھے بازار کا پتہ بتاؤ, بازار کہاں ہے, میں وہاں جاتا ہوں. بلو نی آل السوق, مجھے بازار کا پتہ بتاؤ. چنانچہ عبدالرحمن ابن عوف تشریف لے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے کچھ محنت کی, کچھ ذرا تجارت کی, تجارت کا ہنر تھا. چنانچہ واپس آئے تو پنیر اور کچھ چیزیں کما کے لائے. پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں برکت عطا فرمائی. تو یہ سمجھنا کہ ہاتھ سے ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ اور خود بخود جناب نوٹ اور نیچے سے نکلتے رہیں گے, یہ بے وقوفی والی باتیں ہیں. عام طور سے ایسا ہوتا نہیں, تو ہو تو سکتا ہے اللہ تعالیٰ قادر ہے. یہ تو ایسی ہے جس سے کوئی آدمی کہے کہ میں شادی نہ کروں مگر بچے ہوتے رہے, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے پیدا ہو. تو ہو تو سکتا ہے مگر ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا نہیں. تو یہ تو کاش کرنی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, رزق حلال کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا. تو ایک قصہ مشہور ہے کہ وہ ایک صاحب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پہاڑی ہے, اس کے اوپر ایک جانور ہے زخم اور جناب اڑنے کے قابل نہیں. اب وہ بڑے حیران کہ یہ یہاں جناب اڑنے کے قابل نہیں زخمی تو یہ کیسے کھاتا ہے. تو دیکھا کہ ایک بڑا پرندہ آیا اور وہ اپنے ساتھ کچھ چیز لایا کھانے کی اور آ کر اس زخمی پرندے کے پاس رکھ کے چلا گیا. ان کو بڑا حیرانی ہوئی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے رزق پہنچاتے ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو رزق پہنچاتے ہیں اس بیمار کو, تو میں بھی گھر جا کے بیٹھتا ہوں تو مجھے بھی رزق ملے گا. گھر جا کے بیٹھ گیا, اپنا عبادت کرنے لگا. تو اب کچھ نہ آیا تو ایک بزرگ کے پاس گیا, کہا کہ جی میں تو بیٹھا رہا اور توکل بھی میں نے کیا مگر کچھ آیا گیا تو ہے نہیں. بزرگ نے کہا افسوس, تجھے دو پرندے دکھائے گئے تھے, ایک وہ پرندہ جس کا بازو ٹوٹا ہوا تھا, ایک وہ پرندہ جو محنت کر رہا تھا. تو نے وہ بازو ٹوٹا ہوا پرندہ تو دیکھ لیا لیکن وہ دوسرا پرندہ نہیں دیکھا جو خود بھی کھا رہا تھا اور دوسروں کو کھلا رہا تھا. تجھے پسند بھی آیا تو وہ پرندہ پسند آیا جس کا بازو ٹوٹا ہوا ہے, اور وہ پرندہ جو خود بھی کھا رہا تھا اور دوسروں کو کھلا رہا تھا وہ تجھے پسند نہیں آیا. یہ سوچ کی بات کہ آدمی کس انداز سے سوچ رہا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک اور واقعہ لکھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا تو اس نے کہیں اس طرح کی حدیثیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ پہ اگر کوئی بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتے ہیں. کسی مولوی صاحب کی تقریر سنی, اب تقریر سنی تو اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے بس میں بھروسہ کرتا ہوں. اس نے دکان وکان بند کی, اپنا جا کے ایک کنویں کے قریب میں مصلی بچھایا, اپنا عبادت شروع کر دی. اب ایک دن گزرا, دو دن گزرا, اب کچھ ہاتھ ہو رہا نہیں. اب عبادت تو کر رہا ہے, سوچ رہا ہے کہ کہیں سے آئے, کچھ آ نہیں رہا. ایک دن گزرا, دو دن گزرا, بھوک کے مارے برا حال ہو گیا. تو وہاں لوگ آتے تھے اور کنویں سے پانی نکالتے تھے, کھانا کھاتے تھے پھر آگے چلے جاتے تھے. تو دیکھتا رہا کہ لوگ آ رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, پانی پی رہے ہیں, جا رہے ہیں, میرے پاس کچھ نہیں بیٹھا. جب ایک دو دن گزر گیا تو اس سے صبر نہیں ہوا کیونکہ پاپا ہو گیا تھا. تو ایک صاحب آئے, انہوں نے اپنا کھانا نکالا اور کنویں سے پانی نکالا, کھانے لگے. تو یہ دور سے بیٹھا ہوا تھا, اپنا مسلح پہ گردن جھکا کے, تو اس نے کہا دور سے انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک مسکین سا آدمی ہے, مسلح پہ بیٹھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی آپ بھی تشریف لائیے, آپ بھی کھا لیجیے, آئیے آئیے. خیر یہ اٹھ کے چلا گیا اور جا کے ان کے ساتھ شریک ہو گیا, کھا لیا. تو لکھا کہ اس کے بعد یہ گیا ان مولوی صاحب کے پاس جن کی تقریر سنی, اور کہا مولوی صاحب آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر آدمی اللہ پہ بھروسہ کرے تو رزق ملتا ہے, تو بات تو ٹھیک ہے لیکن تھوڑا سا کھنکھارنا پڑتا ہے. تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب نے ٹھیک تو کہا تھا کہ توکل کرنے سے جناب کھانا ملتا ہے مگر تھوڑا سا یوں کرنا پڑتا ہے. تو حضرت خان ذرا کیا فرما کہ یہ جو کرنا کم کارنا یہ تو مانگنا ہے یہ تو مانگنا ہے. تو یہ سمجھنا کہ مانگنا جو ہے حالت تبکل کا مطلب کہ انسان مانگے گا, اگر مانگ لے تو تبکل ہی کہاں رہا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے بلکہ قرآن میں آتا ہے کہ یمن کے لوگ آتے تھے اور حج کرنے آتے تھے اور یہ کہتے تھے ہم اللہ کے مہمان ہیں, جب اللہ کے مہمان ہیں تو ہم سامان نہیں لے کے آئیں گے. چنانچہ کھانے پینے کا سامان نہیں لاتے تھے, یمن کے لوگ آتے تھے اور کھانے پینے کا سامان نہیں لاتے تھے اور کہتے تھے ہم تو اللہ کا بھروسہ کرنے والے اللہ کے مہمان. آج کل بھی لوگ سنتے ہوں گے آپ, ہم تو یہ اللہ کے مہمان. اچھا چلے گئے, اب وہاں پہنچ کے لوگوں سے مانگتے تھے. تو قرآن نے آیت نازل کی کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, توشہ لے کے جایا کرو, توشہ لے کر جانا بہترین تقویٰ. اس کی بدولت آدمی ہاتھ پھیلانے سے بچ جاتا ہے, آدمی کو توشہ لے کر جانا چاہیے. تو توشہ لے کر جانا, محنت کرنا, مزدوری کرنا, یہ طریقہ کا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا, اس کو ہم نے چھوڑ رکھا. تو قرآن نے یہاں کہا کہ جب نماز ختم کر دی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ, وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اور اللہ کا فضل تلاش کرو, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو تو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو. اور حضرت مفتی شفیع صاحب کا رضی اللہ سے رو نے فرمایا, عنوان قائم کیا کہ جمعے کے بعد تجارت اور کسب میں برکت. فرمایا کہ حضرت عراق ابن مالک رضی اللہ عنہ جب نماز جمعہ سے فارغ ہو کر باہر آتے تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ دعا کرتے تھے, یا اللہ میں نے تیرے حکم کی اطاعت کی, تیری فرض نماز ادا کی, اور جس طریقے سے آپ نے مجھے حکم دیا تھا اب میں نماز پڑھ کے باہر جا رہا ہوں تو آپ مجھے بہترین رزق عطا فرمائیے, کیونکہ آپ بہترین رزق عطا فرمانے والے ہیں. ذرا سے جاتے تھے, پھر تجارت کرتے تھے, محنت کرتے تھے. اور سلف صالحین سے منقول ہے, سب مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ سلف صالحین سے منقول ہے کہ جو شخص نماز جمعہ کے بعد تجارتی کاروبار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70 مرتبہ برکات نازل فرماتے ہیں. معلوم ہوا کہ جب آدمی فرض نماز ادا کر لے پھر اس کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا چاہیے, محنت کرنی چاہیے, مزدوری کرنی چاہیے, تجارت کرنی چاہیے تاکہ رزق حلال حاصل ہو. اور ایک حدیث میں آتا کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو صرف اس وقت معاف ہوتے ہیں جب آدمی رزق حلال کے لیے محنت کرتا ہے, کیونکہ رزق حلال کے لیے بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. رزق ملازمت آپ کریں تو مشکل, تجارت کریں تو مشکل, چیزوں کا بیچنا, گاہک تلاش کرنا, پھر اس میں بھی سچ بولنا, امانت دیانت کا خیال کرنا, جھوٹ نہ بولنا, بڑے مسائل ہیں اس کے اندر. تو یہ ایک بہت ہی محنت کا کام ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر بڑی خیر و برکت فرماتے ہیں, گناہ معاف ہوتے ہیں. اب وہ بات یاد آ گئی جو اس سے پہلے سورۃ المزمل میں بیان ہو چکی ہے. سورۃ المزمل میں یہ بات آئی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ راتوں کو تہجد بہت سارا پڑھا کرو, لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ فرما دیا کہ جتنا تمہارے بس میں ہو بس اتنا پڑھ لو. یہ لیکن وہاں وجہ یہ ذکر فرمائی کہ تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں. اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں کا کیا مطلب؟ کہ رزق حلال کی کوشش کرتے ہیں. رزق حلال کے لیے آدمی کو بسوں میں لٹک کے جانا ہوتا ہے, باغ دور کرنی پڑتی ہے, سامان اٹھانا پڑتا ہے, سب طرح کی محنت کرنی پڑتی ہے. تو وہ جو رزق حلال کی محنت ہے اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے نماز تہجد کے وقت میں کمی فرما دی کہ نماز تھوڑی پڑھ لیا کرو مگر رزق حلال جو ہے وہ حاصل کیا کرو. اور ایک اس کے آگے پھر فرمایا, لا الہ الا اللہ, میں کی سورۃ المزمل کی وہ آیتیں بھی آپ کو پڑھ کے سنا دوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے. علیم ان سیکون منکم مرضا, اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے, وآخرون یبتغون من فضل اللہ, اور کچھ اور لوگ ہوں گے جو اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہوں گے, یعنی جس کے حلال کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ, اور کچھ اور لوگ ہوں گے جو اللہ کے رستے میں جہاد کر رہے ہوں گے. فاقرؤوا ما تیسر من, تو جو قرآن آسان ہے جتنا آسان ہے وہ پڑھو, ساری رات نہ پڑھو, اکثر حصے میں نہ پڑھو, جتنا آسان ہے وہ پڑھو. واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا بیماروں کا, پھر ذکر کیا ان لوگوں کا جو رزق حلال کے لیے کوشش کر رہے ہوں, پھر ذکر کیا مجاہدین کا, مجاہدین سے بھی پہلے ذکر کیا رزق حلال کوشش کے لیے کوشش کرنے والے ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا کہ جس طرح جہاد عبادت ہے اسی طریقے سے رزق حلال کے لیے کوشش کرنا یہ بھی عبادت ہے. حدیث میں آتا ہے کسب الحلال فریضہ تم بادل فریضہ, رزق حلال کمانا یہ بھی فرض ہے دوسرے فرائض کے بعد. جس طرح نماز فرض, روزہ فرض, زکات فرض, حج فرض, اسی طرح اگر آدمی کے پاس رزق حلال نہیں ہے تو رزق حلال کمانا یہ بھی فرض ہے. اپنے والد پر بوجھ بننا, اپنے بھائیوں پر بوجھ بننا یا رشتہ داروں پر بوجھ بننا اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی. خود آدمی کو محنت کرنی چاہیے اور رزق حلال حاصل کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات فرمائی کہ جب نماز پوری کر دی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. واذکر اللہ کثیرا, اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو. لعلکم تفلحون, تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو. اب جو آخری آیت ہے اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے, اور وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ قحط کا زمانہ تھا, مدینہ منورہ میں غلے کی بہت قلت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھائی, اور اس زمانے میں خطبہ جمعے کے بعد ہوتا تھا. جیسے آج بھی عید کے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے عید کی نماز ہوتی ہے پھر اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے, تو اس وقت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ پہلے آپ جمعے کی نماز پڑھاتے تھے پھر خطبہ دیتے تھے. تو آپ نے جمعے کی نماز پڑھائی, خطبہ دے رہے تھے آپ. اس خطبے کے دوران ایک قافلہ آیا باہر سے, اور گھمیا پڑی اور جناب تبل بجا کہ یہ قافلہ آ گیا ہے, قافلہ آ گیا ہے. تو لوگ پریشان تھے, ان کو گندم اور جو یہ سب چیزوں کی قلت تھی. تو بہت سارے جو صحابہ تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ نماز تو پوری ہو چکی ہے اور صرف بیان ہو رہا ہے, تو اگر اٹھ کر چلے جائیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. اب ان کو اس وقت تک یہ مسئلہ معلوم بھی نہیں تھا, اور اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بتایا بھی نہیں تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا تھا کہ خطبے کا سننا بھی واجب ہے. تو صحابہ نے یہ سمجھ کر کہ نماز تو ہو چکی ہے, اب بیان ہو رہا ہے, سنے سنے, نہ سنے نہ سنے, چلو اپنا کام کر لیتے ہیں. تو بہت سارے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین اٹھ کر چلے گئے اور جا کر قافلے کے پاس چلے گئے. آج نازل ہو گئی کہ وہ ادارہ او تجارت, ان لوگوں نے جب تجارت کو دیکھا, او لہو انفضوا, یا کوئی کھیل کی چیز دیکھی تو وہ ادھر چلے گئے. وہ قرقو کا قائما, اور آپ کو کھڑے چھوڑ گئے. قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارۃ, آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے کھیل سے بھی اور بہتر ہے تجارت سے بھی. واللہ خیر الرازقین, اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا. اس سے یہ مسئلہ نکل آیا کہ جس طرح جمعے کی نماز میں شامل ہونا فرض ہے, اسی طریقے سے جمعے کا خطبہ سننا یہ بھی واجب ہے. اور پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوا کہ آپ خطبہ پہلے دیتے تھے اور جمعے کی نماز بعد میں. اب یہی سنت ہے اور یہی طریقہ تمام دنیا میں سنت کے مطابق رائج ہے کہ جمعے کا خطبہ ہوتا ہے وہ بھی سننا واجب ہے, اور اس کے بعد جمعے کی فرض نماز ہوتی ہے. اور اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہو کہ تجارت ہے تو بڑی فضیلت کی چیز, ابھی ہم نے کہا کہ اس کے حلال کمانا بڑی فضیلت کی چیز ہے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا چاہیے. لیکن یہ اس وقت فضیلت کی چیز ہے جب آدمی نماز روزہ تو صحیح کرتا ہو, نماز کو چھوڑ کر چلا جائے یہ بھی غلط ہے. بعض لوگوں پہ تجارت کا اتنا شوق ہوتا ہے اور جو کہتے ہیں تجارت پر اور اس کے حلال ہے. اور مولوی صاحب کی ہم نے تقریر سنی, مولوی صاحب نے کہا تھا کہ خوب کمانا چاہیے, تو اپنا نماز بھی چھوڑ دی اور جمعہ بھی چھوڑ دیا, جمعہ چن میں بھی نہیں آ رہا, اب اس کے حلال ہی رزق حلال. حالانکہ یہ رزق حلال کی حد سے بڑی ہوئی صورت ہے, یہ بھی شریعت میں پسند نہیں ہے. فرض نماز اپنے وقت پر ہونی چاہیے, نماز با جماعت ہونی چاہیے. نماز با جماعت سے فارغ ہونے کے بعد آدمی رزق حلال تلاش کرے تو پھر ٹھیک ہے, نور اعلی نور ہے وہ بھی جبکہ شریعت کے احکام کا خیال رکھے. اس کو قرآن نے کہا کہ بھائی دار او تجارت او لہو انفضوا الیہا, جب لوگ ان لوگوں نے تجارت کو دیکھا یا کسی کھیل کی چیز کو دیکھا ادھر چلے گئے. وہ ترکو کا قائما, اور آپ کو کھڑے چھوڑ گئے. قل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارۃ, آپ کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے لہو سے اور تجارت سے. واللہ خیر الرازقین, اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا. اب دیکھیے شریعت میں کتنا اعتدال لگتا ہے. ایک طرف یہ بھی فرمایا کہ رزق حلال حاصل کرنا یہ فرض ہے, وابتغوا من فضل اللہ, اللہ کا فضل تلاش کرو, لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ اللہ کے فضل کی وجہ سے, رزق کی وجہ سے نماز میں، زکات میں، جو فرائض ہیں، عبادات، ان میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. اب ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ کوئی آدمی دیندار ہوتا ہے تو رزق حلال کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی رزق حلال کو طرف جاتا ہے تو فرض نماز کو چھوڑ دیتا ہے. وہ کہتے ہیں اگر غفلت سے باز آیا، جفا کی تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی. تو ہمارے یہاں بیلنس نہیں ہے، اعتدال نہیں ہے کہ ادھر جھک جاتے ہیں اور یا ادھر جھک جاتے ہیں. اگر تجارت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو نماز گائے، اور اگر نمازوں کی طرف متوجہ ہوئے تو رزق حلال گائے. یہ دونوں باتیں افراد اور تفریق کی شریعت کے خلاف. فرائض کا، نمازوں کا، وہ تو نمازیں تو سب سے مقدم ہر چیز پر ایمان کے بعد درجہ ہے. حکم ہے نماز کا، نماز کو پوری طرح قائم کرنا، اس کے بعد جو جائز وقت بچے اس کو فضول کاموں میں ضائع کرنے کے بجائے اس کے حلال تلاش کرنا چاہیے. ترجمہ ان آیات کو پھر سن لیجئے. اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ، اور خرید اور بیچنے کو چھوڑ دو. بغیر البئی بیچنے کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اور جب نماز پوری کر دی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور کثرت سے اللہ کو یاد رکھو تاکہ تمہیں کامیابی ہو. اور جب ان لوگوں نے تجارت کو دیکھا یا کسی کھیل کی چیز کو دیکھا تو ادھر متوجہ ہو گئے اور آپ کو کھڑا چھوڑ گئے. آپ کہہ دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے کھیل سے بھی، اور بہتر ہے تجارت سے بھی. اور اللہ تعالیٰ رزق دینے والوں میں، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا. اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو قبول کرنا. دعا کر لیجیے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أرحم الراحمين ہمارے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ نے قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ہمیں ایمان کامل کی دولت عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے ایمان کو قوت عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. جو عبادات ہم پر فرض ہے یا اللہ، اس میں خوبی کے ساتھ صحیح طریقے سے ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین جو فرائض ہمارے ذمے ہیں، جو حقوق اللہ حقوق العباد ہمارے ذمے ہیں، یا ارحم الراحمین حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مرنے سے پہلے زندگی میں سارے حقوق ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین جو آپ کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ جو بندوں کے حقوق ہیں وہ بھی ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارا دامن صاف ہو، کسی کا کوئی حق ہمارے ذمے باقی نہ ہو. یا ارحم الراحمین ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما. یا اللہ ہم جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مریض ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضے سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہم جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما. اللہم انا نسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ ونسألک الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة الا بك. اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه. اللهم انا نسألك شفاء من كل داء، اللهم انا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
یا ارحم الراحمین ہمارے جمع ہونے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما دیجیے. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما دیجیے, آخرت بھی اچھی فرما دیجیے. یا اللہ دارین میں ہمیں ہماری عافیت ادا فرما دیجیے. اللہم عافینا واعف عنا, اللہم عافینا واعف عنا, اللہم عافینا واعف عنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.